أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بل نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. خدا متعال کے انتہائی شکر گزار ہیں پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت سے نوازا ہے. خدا متعال نے ایک خاص بصیرت نصیب کی ہے انسان کو، جس کے ذریعے سے اپنے راستے کو تلاش کرے، اپنے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے آخرت کے سفر کی طرف گامزن ہو جائے. اس بصیرت کا حصہ سیاست ہے. یہ پروگرام کئی سالوں سے انجام دینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور زاویہ کے نام سے ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختلف حالات جو دنیا کے اندر پیش آ رہے ہیں اور کبھی کبھی ہم پاکستان کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، ان کے اوپر ایک تبصرہ، مختصر سا تبصرہ کر دیا جائے، اس کے بارے میں ایک رائے دے دی جائے. اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ رائے 100% ظاہر ہے کہ نہیں ہے، قطعی کیسے ہو سکتی ہے، اور نہ یہ کسی اسکول آف تھاٹ کی نمائندہ رائے ہے. یہ ہماری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے. کبھی غلطی کرتے ہیں تو ہم اعتراف کرتے ہیں، اگلی دفعہ اسے بیان کر دیتے ہیں. آپ اسے ایک اوپینین کے طور پر لیں، ایک رائے کے طور پر لیں، اور پھر آپ اپنی تحقیق کریں، اپنی جستجو کریں، کمپیریزن کریں، جو اگر کبھی ہم نے دلائل دی ہوں تو ان دلائل کا موازنہ کریں، اس کو بیلنس کریں، ویلویٹ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی رائے قائم کریں، جو بہترین کام ہے. ڈیوریشن پروگرام کا بھی اور فریکوینسی پروگرام کی بھی وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. کبھی ہم جلدی کرنے لگتے ہیں، کبھی دیر ہوتی ہے. اور آج کل کے زمانے میں ظاہر ہے کہ پینڈیمک کے رولز، ریگولیشنز، لمٹس، اس کی وجہ سے اور زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ انآرگنائزڈ ہو گیا. بہرحال پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور حسب عادت یہی کریں گے کہ چند موضوعات کا انتخاب کریں گے اور اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے انشاءاللہ دوسرے موضوعات پر منتقل ہوں گے. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور اس خاص بصیرت کو حاصل کرنے کے لیے جو امام کے چاہنے والوں کے اندر ہونی چاہیے، امام کے ماننے والوں کے اندر ہونی چاہیے، ان کی نصرت کرنے والوں کے اندر ہونی چاہیے، اور جن کے اندر یہ بصیرت ہے ان کی صحت و سلامتی کے لیے، طول عمر کے لیے، مزید توفیقات کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. گزشتہ چند ایام کے اندر جو واقعہ سب سے اہم رہا، ظاہر ہے کہ وہ فلسطین کے اندر ہونے والی جنگ تھی، کہ جو 11 دن کی جنگ حماس اور فلسطین کے اوپر قابض صہیونی ریاست کے درمیان انجام پائی. پوری دنیا نے اس کو ملاحظہ کیا اور تقریباً پوری ہی دنیا نے اسرائیل کو محکوم کیا، صہیونی ریاست کو محکوم کیا، جس وحشیانہ طریقے سے اس نے عوام کا خون بہایا ہے، مختلف دلائل کی بنیاد پر، مختلف اسباب کو پیش کر کے. آپ توقع نہیں کریں کہ کوئی ظالم ظلم کرے گا اور اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ نہیں نکالے گا. ہر ظالم یہ کام کرے گا. مشہور ہے کہ چنگیز خان کسی کو مارتا تھا، قوموں کو تباہ کرتا تھا، ہلاکو خان یہ مغل منگول قوم کے لوگ تھے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے غضب سے پیدا ہوئے ہیں، تو آپ ہم سے رحم کی توقع نہ کریں. یہ لیجیے دلیل بن گئی. تو صہیونی ریاست نے بہت ظلم کیا. کبھی یہ کہا کہ ہم حماس کے فائٹرز کو مارنا چاہتے ہیں، کبھی یہ کہا کہ ان کے ٹنلز کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن سینکڑوں لوگ اپنی جانیں دے گئے اور اس میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں، خواتین بھی شامل تھیں. اور عجیب بات یہ ہے، یعنی دشمن کی دلیل کا ناکارہ ہونا اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ یہ وہ علاقہ ہے جو ہر طرف سے ان کے محاصرے میں ہے. وہ جو ہمارے یہاں عوامی انداز میں کہتے ہیں بھائی اتنے بہادر ہو تو ملک کے مقابلے میں ملک کو لاؤ, تم ایک ملک ہو اس کو بھی ملک بناؤ, اس کی بھی سرحدیں کھولو, اس کو بھی اختیار دو کہ جس طرح تم پوری دنیا سے پیسہ لیتے ہو اسلحہ لیتے ہو, وہ بھی پوری دنیا سے پیسہ لے اور اس کے اسلحہ لے. اس کے حامی کم نہیں ہیں, اس کے بھی حامی دنیا کے اندر موجود ہیں. ان کو تو بیریکیڈ کر کے رکھا ہے کہ کہیں سے ایک گولی بھی باہر سے وہاں داخل نہ ہو سکے, اور خود پوری دنیا سے اسلحہ لے رہے ہیں, خود اسلحے بنا رہے ہیں, امریکہ سے اس کے اوپر پیسہ لیتے ہیں. اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد بھی مور دین $700 million گورنمنٹ آف امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ ہمیں پیسہ دیں. اور حماس کو چاروں طرف سے محاصرے میں رکھا ہوا ہے, بلاکٹ کیا ہوا ہے, اور اگر کوئی اس کو کچھ پیسہ پہنچانے کی کوشش کرے امداد کے نام پر کہ بھائی اتنی تباہیاں ہوئی ہیں, تو وہ جو ان کے ٹرسٹڈ ہیں ملک جیسے ایجپٹ ہے, ترکی ہے اور قطر ہے, ان کی امداد کو بھی روک رہے ہیں. تو کیا انسانیت, یعنی واقعا انسانیت کو تو خیر چیپٹر ہی نہیں ہے یہاں پہ. لیکن جو بہت اچھی بات اس جنگ کے اندر ہوئی, میں اس جنگ کے اوپر تفصیلی تبصرہ ایک اور پروگرام کے اندر کر چکا ہوں, لہذا اس کو بہت تفصیل میں نہیں لے کے جاؤں گا, لیکن بہرحال چند پوائنٹس کے طور پر تاکہ اگر کوئی صرف اس پروگرام کو دیکھ رہا ہو تو وہ بھی ان پوائنٹس کو دیکھ لے. جو بہت بڑا کام ہوا وہ یہ کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ گرفت کے باوجود جو زائونزم کی گرپ ہے پوری دنیا کے اوپر, سب کو معلوم ہے ہمارے فارن منسٹر نے اگر CNN پہ کہہ دیا تو اسے کہا کہ اینٹی سیمیٹزم ہے. یہ خود ایک مذاق ہے کہ آیا اسرائیل کو صہیونیت کو کرٹیسائز کرنا, وہ بھی ریشنل بیسس کے اوپر آرگومنٹ کے ساتھ, بیسز اور ریزنز کے ساتھ, یہ ضد یہودیت ہے. بہرحال پوری دنیا کے اوپر, میڈیا کے اوپر اسپیشلی ان کا کنٹرول ہے, اس کے باوجود پوری دنیا کی اوپینین اس وقت کم از کم موسٹلی بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ فلسطینیوں کے حق میں. اور اس خاطر مثال کے طور پر جو بائیکاٹ اسرائیل کی موومنٹ ہے پوری دنیا کے اندر طاقت پکڑ رہی ہے, اور بہت بڑا ایک قدم جو اٹھایا وہ کیلیفورنیا کی اسکول کے ٹیچرز نے اٹھایا اور اس معاملے کے اوپر ڈیناؤنس کیا اسرائیل کو اور فلسطینیوں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا. اسی طریقے سے آئرلینڈ کے اندر بہت میجر ایک اسٹیپ ہوا اور وہاں پارلیمنٹ کے اندر اس بات کو بالکل کلیئرلی اناؤنس کیا گیا کہ فلسطینیوں کا حق ہے یہاں پہ. تو پوری دنیا کے اندر, یہ تو میں سمبولک مثالیں دیں, پوری دنیا کے اندر فلسطینیوں کی آواز پہنچی ہے, ان کی مظلومیت کو سمجھا گیا ہے, اور الحمدللہ رب العالمین اب وہ 50-60 سال پہلے کی بات نہیں ہے جب دنیا کی چند طاقتوں نے سازشوں اور زور زبردستی اور دھمکیوں کے ذریعے سے اسرائیل کو منوا لیا تھا. الحمدللہ رب العالمین اب دنیا کے آدھے آزاد انسان بھی, یعنی جن کی فکروں میں آدھی آزادی ہے, وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہاں پہ ظلم ہوا ہے, یہاں ظلم ہوا ہے. تو پہلا اس جنگ کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا. دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اسلامک جہاد نے اور حماس نے صہیونی ریاست کے سامنے ثابت کر دیا کہ آپ ہمارے میزائل روک نہیں سکتے. بڑے دعوے کیے نیتن یاہو نے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. پہلے بھی آپریشنز ہوئے ہیں, پہلے بھی جنگیں ہوئی ہیں, لیکن ان کے بعد بھی اور اس کے بعد بھی کیا کر لیا. میں سارے اسٹیٹسٹکس آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا کہ مثلاً پچھلی جنگ کے اندر کتنے میزائلز برسائے گئے تھے اور اس دفعہ کتنے میزائل مارے ہیں. الحمدللہ رب العالمین جو بہت بڑی اچیومنٹ تھی, اسرائیل کا کوئی کونا اس وقت محفوظ نہیں ہے, صہیونی ریاست کا کوئی کونا محفوظ نہیں ہے, سب کے سب ان میزائلز کی زد میں ہیں. اور ایک بات اور بہت عجیب ہے, وہ یہ کہ تقریباً سب مان رہے ہیں کہ تقریباً سب, انکلوڈنگ زائونزم کے اندر بڑے بڑے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ میزائل یہیں بنائے گئے ہیں, امپورٹڈ نہیں ہے یہ. شاید اس میں کچھ امپورٹڈ ہوں, بہت کم تعداد کے اندر میجر مقبوضہ علاقے میں ہی بنائے گئے ہیں, اور ان کے بہت سستے میزائل کے مقابلے میں جو اسرائیل کے پاس اکوپمنٹ ہیں انتہائی مہنگے ہیں, کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود پوری صہیونی ریاست زد میں رہی, اور بہت ساری چیزیں ثابت ہوئیں. جو صہیونی ریاست ایک متھ کریٹ کیا ہوا تھا, آئرن ڈوم سارے میزائل روک لے گا, سب ثابت ہو گیا نہیں, بیکار. یعنی کچھ میزائل روک سکتا ہے اور کچھ میزائل نہیں روک سکتا ہے. یہ اس آئرن ڈوم کو عربوں کو بیچنا چاہتے تھے. الحمدللہ رب العالمین ناکارہ ہونا اس کا ثابت ہوا. ہاں اس نے کچھ میزائلز کو یقیناً روکا, لیکن سب کو پتہ چل گیا کہ اگر میزائلز کی تعداد بڑھ جائے یہ سسٹم کیپیبل نہیں ہے, اور کیپیبل ہوتا تو کیا وہ اسرائیل کو نہیں بچاتا؟ پھر کیوں اتنے میزائل گرے اور کیوں 11 دن تک اسرائیل کے اندر تباہی ہوتی رہی اور کرفیوز لگے رہے اور جناب کوئی باہر نہیں نکل سکتا؟ تو بہت پازیٹیو ہوا اس اعتبار سے, اور ہمیں خوشی یہ ہے کہ مظلوم کے ہاتھ میں بھی طاقت آئی. صرف ظالم نہیں ہے کہ جو طاقت استعمال کرے. میں نے عرض کیا مظلوم نے طاقت آسانی سے حاصل نہیں کیے, محاصرے میں رہ کے حاصل کیے. اور اس مظلوم نے, فلسطینی عوام نے کئی دفعہ اب اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ایران نے ہمیں یہ طاقت دی ہے, سیریا نے ہمیں ہیلپ کیا, انہوں نے اعتراف کیا, کھل کے اعتراف کیا. بہت بڑی ایک جو اچیومنٹ اس دفعہ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اب فلسطینی مجاہدین اور ان کے جو مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو کھل کر اعلان کر رہے ہیں کہ ہاں ایران نے ہمیں ہیلپ کیا ہے, اور ہم ایران کے مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے ہمیں اسلحہ دیا, ورنہ ہم مارے جاتے, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ کچھ باتیں ہوئیں جو بالکل واضح ہو کے سامنے آئیں. اسرائیل کے اندر کیا ہوا؟ اسرائیل کے اندر بالکل کلیئر ہو گیا کہ اب یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے, یہ کانفلکٹ ختم نہیں ہوگا. میں ابھی چند کل یا پرسوں مجھے یاد آتا ہے شاید کل ہی اسرائیلی جو آرمی کے اس بڑے بڑے کمانڈر کا ایک بیان پڑھا تھا میں پوسٹ, چونکہ ابھی ایگزیکٹلی نہیں کہوں گا تو پھر غلطی نہ ہو جائے, نہیں کہہ سکوں تو غلطی ہو جائے. تو بڑے ایک کمانڈر نے بیان دیا, میرا خیال میں شاید ان کے چیف نے, اور اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آخری جنگ نہیں تھی, ہم حماس کو ختم نہیں کر سکے اس جنگ سے, نہ ان کی میزائل کیپیبلٹی کو ختم کر سکے. یہ اس نے اعتراف کیا, لیکن اس نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اتنے پرسنٹ اس کا خاتمہ کر دیا, اتنے پرسنٹ اس کا خاتمہ کر دیا. تو ہم نے ان کے انڈر گراؤنڈ جو نیٹ ورک تھا ٹنلز کا, جس کو فلسطینی مذاق میں میٹرو کہتے ہیں, اس کا ہم نے خاتمہ کر دیا. لیکن یہ سب باتیں, میرا خیال ہے اگر ایسے ہوتی ہیں تو پھر جنگ بندی کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر تو جنگ کر کے حماس کا مکمل خاتمہ کر دینا چاہیے تھا اگر ایسا ہوتا. دوسری بات یہ کہ اگر ایسا ہوتا تو اب حماس کو, جو عوامی گفتگو میں کہتے ہیں, پھیلنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کو دب جانا چاہیے تھا, وہ دبنے کو تیار نہیں ہیں. اور وہ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ 2 مہینے بھی چلائیں گے ہم جنگ جاری رکھیں گے. اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر صہیونی ریاست کو یہ پتہ ہوتا کہ چند دن اور چلائیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا, کسی صورت بند نہیں کرتے. اس وقت پوری دنیا میں کلیئر ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کے سامنے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو بند کرواؤ کسی طریقے سے, کیونکہ اسرائیل کو کچھ نہیں ملنا تھا اس میں, صہیونی ریاست کو کچھ نہیں ملنا تھا. الحمدللہ رب العالمین. بہت ساری چیزیں ہیں, میں اس کے اوپر زیادہ وقت نہیں لگانا چاہ رہا تھا, لیکن پھر بھی میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس پہ کمنٹس کروں. اور ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جو بالکل کلیئر ہو کے سامنے آیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ نمبر ایک, اسرائیل کو بقا نہیں ہے, اسرائیل کو یقیناً ختم ہونا ہے, جیسے کہ رہبر معظم نے ارشاد فرمایا. دوسری بات یہ کہ اسرائیل کی جو صہیونی ریاست کی جو عوام ہے, اس کو اپنا کوئی فیوچر اس ملک کے اندر نظر نہیں آئے گا. ان کے اندر کچھ ریڈیکلز ہیں, فنڈامنٹلسٹ ٹائپ کے ہیں, جو ظاہر ہے کہ وہ رکیں گے یہاں پر, لیکن ایک بات کنفرم ہے وہ یہ کہ اس کنٹری کا فیوچر نہیں ہے. جو ایک پروجیکٹ 70 سال پہلے مثلا کریٹ کیا گیا تھا, وہ یہ کہ ایزمپشن یہ تھا کہ ایک نسل مقابلہ کرے گی فلسطینیوں کی, 2 نسل مقابلہ کرے گی, بعد میں سرنڈر کر دیں گی. نہیں ہوا, فلسطینیوں نے سرنڈر نہیں کیا. اب سوال یہ ہے کہ جو صہیونی ریاست تھی یہ کتنے عرصے مقابلہ کرے گی؟ یہاں لوکل لوگ نہیں ہیں, یہ لوگ مائگریٹڈ ہیں, یہ لوگ یورپ امریکہ سے آئے, کتنے عرصے یہاں رکیں گے؟ جبکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب یہاں پہ بچنے کی جگہ نہیں ہے. اسی طریقے سے مثلا رشیا سے آئے ہوئے لوگ, ایتھوپیا اور افریقہ سے آئے ہوئے لوگ کب تک یہاں پہ رکیں گے جبکہ ان کی جانیں خطرے میں ہوں گی؟ یہ فرسٹریشن ختم نہیں ہوگی. فلسطینیوں کو تو اور زیادہ ہمت ملی ہے, تو ختم ہونا تو بھول جاؤ, اب تو وہ اٹیک کرنے کی پوزیشن میں آئے. تو جو بھی صہیونی یہاں پہ موجود ہیں فلسطین کے اوپر قابض, ان سب کو معلوم ہے کہ ہمارا اب یہاں پہ مستقبل نہیں ہے, ہمیں بہت لمبی جنگ کے اندر بیٹھنا ہے, اور یہ وہ قوم نہیں ہے جو بیٹھ سکے اس جنگ کے اندر. آخری بات اور عرض کرتا چلوں, وہ یہ کہ ایک سیناریو اسرائیل کے خاتمے کا یہ ہے کہ لوگ واپس جائیں گے, خود سے واپس جائیں گے, اور اتنی بڑی تعداد جائے گی کہ جس کے بعد اس ریاست کا, مقبوضہ حکومت کا, غاصب حکومت کا بچنا ناممکن ہو جائے گا. ایک اور پوزیشن ہے، وہ کیا ہے؟ شاید خود فلسطین کے اندر سے ایسی موومنٹس اٹھیں گی جو شاید ایران کی مدد کے بغیر ہی اس قابض حکومت کو ختم کر سکیں، جیسے ہمارے پاس اسلامی جہاد ہے، جیسے ہمارے پاس حماس ہے. شاید اگر کوئی مدد چاہیے ہوئی تو ایک اور طرف سے چاہیے ہو جو حزب اللہ ہے. اور اگر میں تھوڑا سا اس سیناریو کو کھول دوں، یہ کہ ایران کو مائنس کر لیتے ہیں ابھی، اگر ایران نہ بھی کودے، صرف حماس، حزب اللہ، انصار اللہ، یمن اور سیریا جیسے، صرف یہ لوگ ہی اگر کودے اور ان میں سے کسی کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے اسرائیل کو ہٹ کرنے میں، جو یمن کے انصار اللہ سعودی عرب تک لے جا کر ہٹ کر سکتے ہیں پریسائز ہٹ، ان کے لیے فلسطین میں کیا مشکل ہے؟ تو ہم بہت اچھی جگہ پر ہیں الحمدللہ رب العالمین. لاکھوں لوگوں کی جانوں کے بعد الحمدللہ رب العالمین دشمن کمزور ہے، عسکری محاذ میں بھی کمزور ہے، سیاسی محاذ میں بھی کمزور ہے، پروپیگنڈا میں بھی کمزور ہے. الحمدللہ رب العالمین بہت بڑی امید ہے، جیسا کہ سید مقاومت نے فرمایا کہ ہم اسی عمر میں، اسی انسانی عمر کے اندر بیت المقدس کے اندر نماز پڑھیں گے. یہ بات اب کوئی خواب نہیں ہے، یہ بات بالکل کریکٹ، پولیٹیکلی فورسیبل ہے، پریڈکٹیبل ہے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ اللہ اگر ہمیں اور آپ کو توفیق دے تو انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکیں انشاءاللہ تعالی. خدا لطف فرمائے گا، خدا متعال فلسطینیوں کو سالوں کی، دسیوں سالوں کی مظلومیت کے بعد انشاءاللہ وہ طاقت اور توانائی دے گا جس سے وہ اپنے دشمنوں کو شکست دے سکیں، اور انشاءاللہ یہاں پر اسلام کا اور دین کا، انسانی حقوق کا پرچم بلند ہو انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اسی کے ساتھ میں ایک یاد، ایک ذکر امام خمینی کا ضرور کروں گا. وہ مرد مجاہد، واقعا مرد مجاہد، جنہوں نے 60-70 سال پہلے قم کے ایک مدرسے کے اندر چھوٹی سی ایک جگہ میں چند طالب علموں کے سامنے یہ کہا کہ اسرائیل کو نابود ہونا چاہیے. کوئی چیز ظاہری طور پر اس دنیا کی امام خمینی کے ساتھ نہیں تھی، حتیٰ عوام بھی نہیں تھے اس وقت. یعنی اس کے بعد جو واقعات پیش آئے، اس میں امام خمینی کو اریسٹ کیا گیا، ایک گاڑی میں بٹھایا گیا، 2 یا 3 فوجی اس گاڑی کے اندر تھے اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا. اس کے بعد لوگوں نے پروٹیسٹ کیا لیکن بہرحال جلا وطنی سے نہیں روک سکے. اتنا بڑا لیڈر جیل میں رہا، شاہ کی جیل میں. انہوں نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ میرے ماننے والے ابھی ماؤں کی گودوں میں، الحمدللہ رب العالمین، خدا نے اپنے اس بندے کی بات کو پورا کر کے دکھا دیا. اور ہر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ہم امام خمینی کے تمام نعروں کی تائید اس دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں. ایک نعرہ امام خمینی نے ایسا نہیں لگایا جو ضائع گیا ہو. الحمدللہ ہر چیز کو انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا، آبجیکٹیو دیا، اور وہ آبجیکٹیو ایسا تھا کہ جو کروڑوں لوگوں کو انسپائر کر گیا. میں نے امام خمینی کی وفات کی مناسبت سے جلسے میں علیحدہ کچھ عرائض پیش کیے ہیں، تو میں اس پروگرام کو اس کی طرف نہیں لے جا سکوں گا، نہیں لے جانا چاہیے مجھے، لیکن بہرحال یہ چند نکات ذکر کرنا بہت ضروری ہے. انہوں نے فلسطین کے مردہ مسئلے کو، جس کو یہ سمجھ لیجئے کہ استکباری نظام یہ سمجھ رہا تھا کہ اب یہاں پر کوئی امکان باقی نہیں بچا، عرب کوئی جنگ نہیں جیت پا رہے تھے، عرب ساری جنگیں ہار رہے تھے. اور یہاں تک کہ مثال کے طور پر 78-79 کے اندر کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ ہو گیا تھا اور سب معاملہ ختم ہو گیا تھا ان کے حساب سے. اور ایک بصیرت تھی امام خمینی کے اندر جو یہ کہہ رہی تھی نہیں، ختم نہیں ہوا، یہ معاملہ زندہ ہے. اور وہ ہمیشہ کہتے تھے قدس آزاد ہوگا. اور الحمدللہ رب العالمین دسیوں سالوں کی جد و جہد کے بعد کتنی بدنامیاں اٹھائیں جمہوری اسلامی نے اس بات کی وجہ سے. کتنی دفعہ ان کو تھریٹ کیا گیا کہ اگر آپ یہ کام مت ختم کر دیں تو پھر معاملہ صحیح ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ لوگ مقاوم رہے. اس میں ہم سب کے لیے درس ہے، حق کو ترک نہیں کرنا چاہیے، چاہے آپ اکیلے کھڑے ہوں حق کی بات کریں، آج آپ اکیلے ہیں، شاید اکیلے میں مرنا پڑ جائے، لیکن خدا حق کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اور ظاہر کون سی مثال کربلا سے بڑھ کر ہو سکتی، حق ہمیشہ باقی رہے گا، اپنا اثر دکھائے گا، اور درحقیقت یہ وہ کلمہ طیبہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوا، تو تی اکلہا کل نہیں نمب اذن ربہا، ہر زمانے میں اپنا پھل دیتا رہے گا، یہ کلمہ طیبہ الحمدللہ رب العالمین اپنے منطقی اختتام تک پہنچے گا جب انشاءاللہ اولاد حیدر اقامہ نماز کریں گے بیت المقدس کے اندر، اولاد حیدر تشریف لائیں گے، پوری دنیا کو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے، تشریف آوری کے لیے، اور انشاءاللہ خدا ان کی نصرت کی سعادت دے اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے، درود بھیجے محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. بہرحال یہ بہت بڑا محاذ تھا، الحمدللہ فتح ہوا، اور الحمدللہ رب العالمین دشمنوں کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو اس وقت جنگ بندی ہوئی ہے یہ زیادہ عرصے نہیں رہے گی، مجھے نہیں معلوم کتنے مہینے کتنے سال، لیکن ایک بات مجھے اچھی طرح احساس ہے، سب کو میرے خیال میں اس بات کا احساس ہے، وہ یہ کہ انسٹیبل ہے، یہ گراؤنڈ انسٹیبل ہے، ویسے تو پورا مڈل ایسٹ انسٹیبل ہے، پورا مڈل ایسٹ انسٹیبل ہے، یہ جو اسرائیل کو شکست ہوئی فلسطین کے ہاتھوں، اس نے یقیناً اسرائیل کے حامی عرب ممالک کی نیندیں اڑائی ہوں گی، یعنی وہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اسرائیل کے ہاتھوں ایران کو شکست دیں گے، وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ اسرائیل ہماری مدد کرے گا، ہم ایران کو شکست دے دیں گے، اب ان کو پتہ چلا کہ ایران تو بہت دور کی بات، جس اسرائیل کے اوپر اعتماد کر کے تم ایران کو شکست دینے کی کوشش کر رہے تھے، وہ اسرائیل ایران کے تیسرے درجے کے حامی گروپ کو بھی شکست نہیں دے پایا، اسرائیل ایران کو کہاں دے پائے گا، اب یہ یو ای کہاں جائے گا اپنی پناہ ڈھونڈنے کے لیے، اور کس سے پناہ مانگے گا، سعودی کیا کریں گے، ان سب کو پتہ ہے، اور اسی خاطر محمد بن سلمان کی زبان ایک دم تبدیل ہونے پہ آئی اور اس نے کچھ اور کہنا شروع کر دیا، لیکن انشاءاللہ ظالمین کا انجام نزدیک ہے، ایران خود البتہ سخت امتحان سے گزر رہا ہے، میں موضوع کو تبدیل کرتا ہوں اور ایران کے انتخابات کے حوالے سے چند پوائنٹس عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو اس ایک ٹاپک کو ضرور کہیں نہ کہیں چھیڑا جاتا ہے، لہذا اس کو دوبارہ میں نہیں اٹھاؤں گا، کہ کینڈیڈیٹ کی کینڈیڈیسی کون چیک کرتا ہے، یعنی مثلا 70 لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریزیڈینشیل الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، ان میں سے کینڈیڈیٹ کو فلٹر کیا جاتا ہے اور 7 آدمی مثلا 8 آدمی سامنے آتے ہیں، یہ کون کرتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ کام مجلس خبرگان کا ہے، اور وہ اس بات کو معین کرتے ہیں کہ آیا یہ بندہ کیپیبل ہے یا نہیں ہے، دنیا میں ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں مثلا الیکشن کمشنر اس کام کو کرتا ہے کہ وہ کسی بندے کی کینڈیڈیسی کو چیک کرتا ہے کہ بھائی یہ کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، یا مختلف باڈیز ہوتی ہیں پوری دنیا کے اندر جو اس کام کو انجام دے رہی ہوتی ہیں، اور وہ کیوں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، قانون کی شکیں ہوتی ہیں کہ بھائی آپ یہ چیزیں چیک کریں کہ یہ بندہ کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. ایران کی کانسٹیٹیوشن میں بہت سامنے لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ بننا چاہتا ہے اس کے کلوز بلڈ ریلیشن کو، بیٹا بیٹی بیوی ماں باپ، ان کو فورن نیشنل نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ گزشتہ زمانے میں بھی دیکھا گیا تھا، نیوی کے ان کے اندر کمانڈر نے ایک بغاوت کی تھی، یعنی اس نے ایک جاسوسی کی تھی کسی دوسرے ملک کے لیے، اور وجہ کیا تھی، اس کا بیٹا امریکہ کے اندر تھا اور اس کی وجہ سے وہ انڈر پریشر آیا یا لالچ میں آیا، تو ان کے یہاں یہ قانون بنا ہوا ہے، جیسے ہمارے یہاں ملک کے اندر ایک دفعہ یہ آواز اٹھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ بھائی یہ جو دوہری شہریت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے بڑی پوسٹ کے لیے، لیکن بہرحال وہاں یہ قانون موجود ہے کہ اگر کلوز بلڈ ریلیشنز ہیں وہ باہر ہوں تو پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ بنے. اسی طرح وہاں قوانین موجود ہیں کہ بھائی اگر کسی کا کرمنل ریکارڈ ہے تو کرمنل ریکارڈ کے ہوتے ہوئے وہ بندہ وزیر اعظم مثال کے طور پر صدر نہیں بن سکتا ہے، کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتا ہے. تو ایک باڈی ہے جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ یہ چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ بھائی فلاں بندے کے اندر یہ کمی ہے، فلاں کے اندر یہ کمی ہے، وہ اس کو بتا دیتے ہیں، اور اگر وہ کہے تو اس کو پبلسائز کیا جا سکتا ہے۔ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں کہتا کہ پبلسائز کرو، ہاں کبھی کبھی چک چک کرتے ہیں کہ میری کینڈیڈیسی ریجیکٹ ہو گئی، تو اگر تم اتنے حق پر ہو تو ڈسکلوز کر دو کہ بھائی کیا ریزن تھا، کیوں ریجیکٹ ہوئی۔ ظاہر کوئی یہ کام نہیں کرتا۔ تو ایران میں بھی کافی لوگوں نے کینڈیڈیسی کے لیے پیپرز جمع کروائے، جن میں بڑے بڑے نام بھی تھے، احمدی نژاد صاحب کا صدر وہ تھے، اور علی رارجانی جو پارلیمنٹ کے اسپیکر رہے ہیں شاید سب سے زیادہ مدت رہے ہیں وہ بھی تھے، اور جو کرنٹ گورنمنٹ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں میرے خیال میں اسحاق جہانگیری نام تھا وہ تھے۔ ان سب کی کینڈیڈیسی ریجیکٹ ہوئی، اور میں نے رولز آپ کو بتا دیے کہ کیوں ریجیکٹ ہوئی ہے، کیسز ہوں، کنیکشنز ہوں، ہسٹری ہو، ریکرڈ ہو، اس کی بیس کے اوپر ریجیکٹ ہوگا۔ جو میدان کے اندر ہیں وہ آیت اللہ رئیسی چیف جسٹس، جو کرنٹ چیف جسٹس ہیں، اور اس وقت جو سینٹرل بینک کے پریزیڈنٹ ہیں وہ اس وقت مین کینڈیڈیٹ ہیں۔ اس کے علاوہ دو تین اور بڑے نام بھی ہیں، سعید جلیلی نام کر کے ہیں، اور باقی کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ اصل مقابلہ اگر میرا اپنے خیال ہے ان تین کے اندر ہی ہوگا، یعنی آیت اللہ رئیسی اور وہ جلیلی اور تیسرے ناصر ہمتی، جو بینک کے اس وقت سینٹرل بینک کے ڈائریکٹر، پریزیڈنٹ، جو بھی آپ کہنا چاہیں۔ ایک معنی میں یہ جو تھرڈ پرسن ہے ہمتی، یہ وہی روحانی کی گورنمنٹ کی کنٹینویشن میں ہے۔ پوزیشن کیا ہے ایرانیوں کی؟ ایرانی فیڈ اپ ہیں، میرا خیال ہے۔ کچھ لوگ شاید ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لیکن آپ خود سوچئے، پاکستان جیسے ملک کے اندر اگر 8 سال میں آپ کی پروڈکٹ کی قیمت، آپ جو چیزیں خریدنے بازار جا رہے ہیں ان کی قیمت 8 گنا بڑھ جائے، 8% بات نہیں کر رہا ہوں، 8 ٹائمز، یعنی مثال کے طور پر آپ ایک گاڑی خرید رہے تھے 20 لاکھ روپے کی، نعوذ باللہ تعالی، اب وہ گاڑی آپ کو ملے 1,60,00,000 روپے میں، آپ کی حالت کیا ہوگی؟ یہ روحانی کی گورنمنٹ نے کیا ہے، اور یہ سینٹرل بینک کا پریزیڈنٹ ہے جو پھر دوبارہ صدر بننا چاہتا ہے، مزید موسٹ پروبیبلی 2 ٹینیور ہوتے ہیں 8 سال کے لیے، کون برداشت کرے گا؟ تو میرا اپنے خیال ہے کہ جتنے بھی روحانی سے کنیکٹڈ لوگ ہیں، من جملہ یہ صاحب، میرا خیال ہے اگر ایرانی تھوڑی سی بھی عقل مندی دکھا رہے ہیں کوئی چانس نہیں ہے، بالکل کوئی چانس نہیں ہے۔ چند پرسن اگر ووٹ لے آئیں تو بڑی بات ہے، یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کیوں ملے۔ البتہ ایک اور جو بہت غلط فینومینا روحانی کی وجہ سے اور ان کی جیسے ٹیم بدبختی لے کر آئی ہے، وہ یہ کہ لوگوں کے اندر الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا رجحان کم کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب 8 سال پہلے یہ روحانی صاحب آئے تھے تو بڑے فن فیئر کے ساتھ آئے تھے، بڑی بڑی گیدرنگ کی تھیں، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، ایک چابی دکھاتے تھے کہ ملک کی ساری مشکلات کا حل میرے ہاتھ میں ہے، اور لینگویج، بہرحال لوگوں نے ان کو ووٹ دیے تھے، لیکن بہرحال لینگویج انتہائی ربش، میرا خیال میں بلند ہوں اس وقت، میری لینگویج بھی شاید اس ربش ہو، لیکن واقعا افسوسناک تھا، دوسروں کا کس طرح مذاق اڑاتے تھے اور یہ تھا وہ تھا۔ اب 8 سال کے بعد کیا ہے؟ عجیب بات ہے، ان تمام بدبختیوں کے باوجود ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ایران کو وہ ترقی دلائی جو کسی نے نہیں دلائی ہے۔ اللہ اکبر، ڈالر 3,000 سے نکل کے 24,000 تومان پر ڈالر ہو گیا، 3,000 تومان تھا پر ڈالر، اب 24,000 ہے، اور یہ ایک ٹائم میں میرا خیال ہے 30,000 سے اوپر ہو کر آیا تھا۔ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں، میرا اپنے خیال ہے کہ ان کے پاس چانس نہیں ہے، میرا اپنے خیال ہے ریش، اگر پھر بھی اگر یہ لوگ آ جائیں تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ایرانی قوم کو کیا کہنا ہوگا کہ بھئی آپ اپنے لبرلزم کے اندر اتنے اندھے ہو گئے کہ آپ کو اپنی مفاد مصلحت کچھ نظر نہیں آتی۔ بہرحال عوام ہوتی ہے، شاید کوئی فیصلہ ایسا کر ڈالیں، لیکن بظاہر مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو جو اصلی مارکہ ہوگا وہ جلیلی کے اندر اور سید ابراہیم رئیسی کے اندر ہوگا، دونوں کی فکر کم و بیش ایک ہی ہے، انقلاب کے حامی ہیں، یعنی وہ جو لبرل ٹینڈنسی ہوتی ہے، ویسٹرن ٹینڈنسی، وہ بس یہ کسی طریقے سے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بحال ہو جائیں سب صحیح ہو جائے گا۔ یہ جو 8 سال برباد ہوئے اس کی ایک وجہ یہ تھی، یعنی ایک مشہور بات ہے جو لیک ہوئی ہے، اور اس میں یہ ہوا کہ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے پاکستان کو گیس کیوں نہیں دی جبکہ آپ کے ساتھ پاکستانی حکومت کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ بھی ہو گیا تھا. تو ایک ایڈوائزر تھا پریزیڈنٹ روحانی کا, اس نے بتایا کہ پریزیڈنٹ روحانی نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے, پاکستان فقیر ملک ہے. اور معاہدے کا انتظار کس کے ساتھ تھا؟ یورپ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ. یہ ان کی مینٹیلیٹی تھی اور اس نے نقصان پہنچایا. یعنی اطراف میں جو ملک ہیں وہاں ہنڈریڈس آف بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ہو رہی ہے اور ایران کا شیئر کتنا ہے؟ ناٹ ایون 2%. یہ انصاف نہیں. یہ حکومت اگر تھوڑا سا کام کر لیتی, روحانی کی حکومت, تو حالات بہت بہتر تھے. اور فخر کس بات پر ہے؟ عجیب بات ہے, وقت میں دیکھتا ہوں بعض وقت سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کیا لوگ ہیں. فخر اس بات پر ہے کہ ہمیں انگلش بہت اچھی آتی ہے اور ہم دشمنوں کی زبان جانتے ہیں. ان کے ناموں کے آگے ڈگریز لگی ہوئی ہیں, انگلینڈ کی, امریکہ کی اور یورپین کنٹریز کی. اگر یہ کافی ہوتی تو دنیا میں آج کوئی فقیر نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر یہ کافی ہوتی تو دنیا کے ہر ملک کے اندر اتنے پی ایچ ڈیز, ماسٹرز مل جاتے ہیں تو وہ اکانومیز بہتر ہو جاتی, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور ہم خود بھی جانتے ہیں, گلوبل اکانومی کو اسٹڈی کرنے والے جانتے ہیں کہ سسٹمز ایسے بنے ہوئے ہیں کہ دنیا کی قومیں ترقی نہیں کریں گی. ہم سب کو معلوم ہے اور میرا خیال ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی کے لیے. آپ ورلڈ بینک کا اور آئی ایم ایف کا جو ریکارڈ ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ, اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اور مجھے دو ملک بتا دیجئے کہ جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی سپورٹ کے اوپر چلے ہیں, انہوں نے دنیا کے اندر کوئی مقام حاصل کیا. ہم سب کو معلوم ہے. اب یہ اس کے چیمپئن بن کر آئے کہ ہم ایران کو کہیں پہنچا دیں گے. ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا, لیکن اس کی قیمت بہت, اس حکومت کی قیمت بہت سنگین دینی پڑی ہے ایران کو. وہ کیا؟ وہ سائنٹسٹ جو شہید ہو گئے, اور سب سے بڑھ کر حاج قاسم سلیمانی جیسے لوگ شہید ہوئے. یہ کمپرومائزز نہیں ہوتے, یہ شہادتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں. اور میں اس کو ذرا سا روک کر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابھی چند دن پہلے اسرائیل کی سیکرٹ سروس موساد کے ڈائریکٹر نے, جو اب اپنی سیٹ سے اتار دیا گیا ہے, دوسرا کوئی آئے گا اس کی جگہ پر, اس نے بہت عجیب انٹرویو دیا اور اس کے اندر بلنٹلی بولا کہ فخری زادے کو ہم نے مارا ہے. یعنی بس یہ جملہ رہ گیا تھا کہ ہم نے مارا ہے, باقی سب اس نے کہا. اور جو انٹرویو لینے والا تھا اس نے اس جگہ کو بھی ختم کیا اور اس نے کہا کہ اس کے مارنے میں پورا ٹریس اس بندے کا ہے, اور اس نے منع بھی نہیں کیا. پوری ڈیٹیلز اس نے بتائی, کیسے ہم نے ایران سے ایٹامک جو انرجی کے سیکرٹس تھے ان کو چرایا, کیسے ہم نے وہ جو سینٹریفیوگز تھے ان کے نیچے زمین کو بارود رکھ کے اڑایا. یہ اس نے کیوں کیا, یہ کیسے کر لیا, 40 سال میں کیوں نہیں کیا تھا؟ یہ وہ کمپرومائزز ہیں جو روحانی کی حکومت کی وجہ سے ہوئے ہیں. سائنٹسٹ شہید ہوئے ہیں یہاں پہ. اور اب اگر پھر دوبارہ ایسی کوئی بلا آ گئی, مجھے نہیں معلوم اگلے 8 سال میں پھر کیا ہوگا. اب کوئی سوال مجھ سے کر سکتا ہے وہ کہ مولانا ابھی آپ نے مثلا کہا کہ جو نظام ہے وہ بہت تیزی سے کامیابی حاصل کر رہا ہے فلسطین کے اندر, یمن کے اندر اور مختلف جگہوں کے اوپر, اور خود ایران کے اندر ایک ایسی حکومت ہے جس کو آپ اتنا کرٹیسائز کر رہے ہیں. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ہر چیز حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. کچھ چیزیں جو ولی فقیہ کے ہاتھ میں ہیں, اور ہر وہ جگہ جو ولی فقیہ اور ولی فقیہ کے ماننے والوں کے ہاتھ میں تھی الحمدللہ رب العالمین, اس میں کامیابیاں بہت واضح ہیں. ہاں, کچھ میں انہوں نے انفلٹریشنز کی ہیں, ان کی وجہ سے کمپرومائزز ہوئے ہیں اور کچھ سائنسدان شہید ہوئے ہیں, لیکن الحمدللہ ان سائنسدانوں نے جو کارنامے انجام دیے وہ اس حکومت سے بہت آگے ہیں. اب آپ دیکھیے, ایران میں جملہ بہت مشہور ہے وہ یہ کہ ایران وہ ملک ہے جو دنیا کی ہر پیچیدہ ترین ٹیکنالوجی میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور اس کو سکسیزفلی ڈیولپ کر رہا ہے. پوری ڈیفینس انڈسٹری خود بنائی, سیٹلائٹ خود بھیج دیے, نینو ٹیکنالوجی, لیزر کے اوپر, اس کے اوپر, جو آپ نام لیں اور وہ ٹیکنالوجی ایران کام کر رہا ہے اور اس میں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے. لیکن گاڑی کی قیمت 8 گنا بڑھ گئی. یہ کیا ہو رہا بھائی؟ جب آپ دنیا کی بہترین انڈسٹری اپنے ہاتھ میں لے کر کام کر سکتے ہیں, آپ سیٹلائٹ بنا سکتے ہیں, تو گاڑی میں کون سی ایسی چیز ہے؟ گاڑی بھی کون سی، وہ جو پیسنجر گاڑیاں جو میں اور آپ استعمال کرتے ہیں، ان میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ راکٹ بنا رہے ہیں، میزائلز بنا رہے ہیں، ان گاڑیوں میں کیا ہے؟ یہ گاڑیاں اور ان کی پروڈکشن حکومت کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جو ٹیکنالوجیز، کمپلیکیٹڈ ٹیکنالوجیز ہیں، وہ ولی فقیہ کے زیر سایہ چلنے والے اداروں کے ہاتھ میں ہے. یہ ڈفرینس ہے. اور بس اب خدا سے دعا یہ ہے کہ یہ 8 سال اور ان کے جیسے جو خاتمی اور رفسنجانی اور ان کے جیسے لوگ تھے، ان کا معاملہ ختم ہو، اور انشاءاللہ ایسی اچھی حکومت بنے، اور موسٹ پروبیبلی آیت اللہ رئیسی کے ذریعے سے، ورنہ سیکنڈ چانس میں شاید جلیلی کا بھی کوئی چانس ہو، لیکن موسٹ پروبیبلی آیت اللہ رئیسی کے ذریعے سے ایسی حکومت بنے کہ جو عوام کی ضرورتوں کو پورا کرے. اور حقیقت یہ ہے، خود بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے اگر کام کرنے والے لوگ ہوں. بھائی ہم پاکستان کے بارے میں یہ نہیں کہتے، کیا واقعاً انصاف سے، بالکل انصاف سے سوچے گا، آیا پاکستان غریب ملک ہے؟ میرا خیال ہے ہرگز نہیں ہے. اتنے لٹیرے لوٹ رہے ہیں تب بھی ہمارے پاس 20 کروڑ عوام بہرحال زندہ ہے، اور اس کا لیونگ سٹینڈرڈ بہرحال گزشتہ سالوں کے مقابلے میں امپروو کر رہا ہے. پاکستان کی الحمدللہ رب العالمین اکانومی بالکل فلیٹ نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین چل رہی ہے، جبکہ لاکھوں لوٹنے والے جونک کی طرح اس کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں. پاکستان کے پاس اگر اتنا کچھ ہے تو ایران کے پاس کتنا کچھ ہے؟ بہت کچھ ہے ان کے پاس. تو کیا اس کی حالت بہتر بنانا مشکل کام ہے؟ نہیں، ہرگز کوئی مشکل کام نہیں. ہم اپنی تمام تر ڈپینڈنسی کے باوجود یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح کرنا مشکل کام نہیں ہے اگر ارادہ رہے اور ان جونکوں سے جان چھڑا لی جائے جو ہر طرف سے پاکستان کو چمٹے ہوئے ہیں کھانے کے لیے، لوٹنے کے لیے، چاہے وہ سیاستدان کی شکل میں ہو، چاہے وہ کرپٹ بیوروکریسی ہو، اور حتیٰ اگر کرپٹ آرم فورسز کے اندر کرپشن ہے، اور جو خود آرم فورسز پنش کرتی ہے بعض اوقات. تو کیا مشکل ہے؟ نہیں، مشکل نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے. ڈیڈیکیٹڈ لوگ چاہیے، انرجی چاہیے، کام کرنے کا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور جو کرمنلز ہیں ان کو پنشمنٹ ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ایرانی الیکشنز کے اندر جو 18 جون کو میرے خیال میں طے ہوئے ہیں، اس میں اچھا انتخاب ہو، اور اس اچھے انتخاب کے ذریعے سے جو مرکز ہے مقاومت کا وہ اور زیادہ مضبوط بنے، اور اس کی مضبوطی کے ذریعے سے دشمن کے اوپر اس کا اچھا اثر پڑے. الحمدللہ دشمن ضعف کے عالم میں ہے. جو اس وقت مثلا اگر ایسے ہی میں اگر پوائنٹ آؤٹ کروں، G7 کا اجلاس ہوا، G7 کے اندر کون سے ملک ہیں؟ یہ وہ ملک ہیں جو ایک زمانے میں لٹرلی میزوں پہ بیٹھ کر دنیا کی تقدیر بدلتے تھے، کھیلتے تھے. یہی انگلینڈ، امریکہ اور اس ٹائپ کی کنٹریز. اب کتنی طاقت ہے ان کے پاس؟ اب یہ ہے کہ ان کا اجلاس ہوا ہے G7 کا انگلینڈ میں، اور اس میں انہوں نے اسٹریس کیا ہے، زور دیا ہے اس بات کے اوپر کہ ہمیں چین کو روکنا ہے. اور انگلینڈ میں چین کے امبیسڈر نے بیان دیا ہے کہ وہ ٹائم ختم ہو گیا جب ملکوں کے چھوٹے چھوٹے گروہ دنیا کی تقدیر طے کرتے تھے. یہ G7 کے منہ کے اوپر ٹھیک ٹھاک تماچا ہے کہ مثلا جرمنی، فرانس، انگلینڈ، امریکہ، یہ اس جیسے کنٹریز بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو یہ کہیں اس کے ذریعے سے ہم دنیا کو طے کر لیں گے. وہ ٹائم گزر گیا، اب تو ہمارے پاس ہے کیا، کر کیا لوگے. ہاں، وہ جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، تو اس ٹائپ کی ایک بات تو ہے، لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے کوئی طاقت نہیں ہے. اور نشانی کیا ہے؟ نشانی بہت واضح ہے. نشانی یہ ہے کہ جب امریکہ کے بیسز کے اوپر ایرانیوں نے بم مارے، میزائلز مارے، کیا کر لیا امریکہ نے؟ اور جب اسرائیل کے اوپر اتنے میزائل حماس نے مار لیے تو اسرائیل نے کیا کر لیا؟ اور مثال کے طور پر وہ جو سعودی پوری یہ G7 سعودی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے، اس کے سامنے انصار اللہ کے مجاہد کھڑے ہوئے، تو انہوں نے سعودیوں کے لیے کیا کر لیا؟ تو یہ سب باتیں بہت کلیئر بتا رہی ہیں، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، دنیا ایک اور ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے. دل میں ایک بات آئی، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. شاید اس فلسطین کی جنگ کا ایک فائدہ شاید کچھ لوگوں کے لیے ہوا ہو کہ ترکی کی منافقت لوگوں کے سامنے آئی ہو. البتہ مجھے یقین ہے بہت سارے لوگ ابھی بھی دھوکے میں رہیں گے، لیکن کم از کم کسی حد تک تو منافقت سامنے آ گئی ہو. کیا منافقت؟ کوئی اسلحہ دیا فلسطینیوں کو؟ میں بھی کچھ دن پہلے ایک کلپ دیکھ رہا تھا, ایک معذرت کے ساتھ عرض کروں گا, وہابی مولوی تھا کوئی, میرے خیال میں شاید انڈیا کا تھا یا کہاں کا تھا, وہ بیان دے رہا تھا کہ محمد بن سلمان نے فلسطینی تعمیر نو کے لیے, بازسازی کے لیے, ریکنسٹرکشن کے لیے پیسے دینے کا اعلان کیا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے ایران نے کوئی ایک گولی چلائی اسرائیل کے اوپر. میں سوچنے لگا یہ کتنا بے حیا انسان ہے اور اس کو سننے والے کتنے بے خبر ہیں. اور فلسطینی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسلحہ ہے وہ ایران کا دیا ہوا ہے, ایران نے ہمیں طاقت دی, ایران نے ہمیں ٹیکنالوجی دی, اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے کوئی ایک گولی ماری. تو بھائی جو تیرا سعودی عرب والا ہے اس نے کوئی گولا مارا ہے کیا؟ یہ ٹرکی جو بیٹھا تھا اس نے کچھ کیا؟ جا کے ٹرکی نے کردیوں کے خلاف آپریشنز کیے, اس کے اس کے خلاف کیے, کبھی انہوں نے اس طرف کبھی کوئی رخ کیا؟ اس طرف بھی کوئی اتنا کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ہیلی کاپٹر ہے, ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی, بھائی تم بھی دے دیتے فلسطینیوں کو, تم بھی فلسطینیوں کی طاقت کا سبب بن جاتے. کچھ نہیں, ہر باتیں. اور معذر کے ساتھ ہماری حکومت بھی ایک حد تک اسی گروپ کے ساتھ ہے, باتیں کرنے والے گروپ کے ساتھ, یہ ڈیناؤنس کر دو, وہ ڈیناؤنس کر دو. البتہ پاکستان نے پچھلے زمانوں میں اندر اندر جو فلسطین کی مدد کی وہ سب کو معلوم ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اندر اندر آج بھی کر رہے ہوں گے, انشاءاللہ. ثابت نہیں ہوا ہے آج کے لیے, کم از کم پہلے کے لیے باتیں ذکر ہو رہی ہیں, اس پہ بھی ہم خوش ہیں کہ ہماری طاقت جو ہے وہ فلسطین کے حق میں استعمال ہوئی. آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہاں استعمال, جس طرح ایران کھل کے کہتے ہیں ہاں ہم کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ابھی ہماری حکومت میں وہ طاقت نہیں ہے. اب اس کی طرف بھی میں چند جملے پاکستان کے لیے بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. موضوعات تو خیر بہت زیادہ ہیں, آپ کو پتہ ہی آج کی دنیا اتنی تیز ہے کہ آپ سارے موضوعات تو چھوڑیں, آدھے کو بھی کور نہیں کر سکتے, دو چار جملے ہی کہیں بولنے. تو پاکستان کے بارے میں بھی چند جملے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. ہم ظاہر ہے کہ پاکستان کے بارے میں تبصرہ کرتے وقت تھوڑا احتیاط کرتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان میں ہی رہ رہے ہیں, لیکن بہرحال کچھ چیزوں کو بہت خطرناک دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں تبصرہ کرنا پڑتا ہے. کچھ چیزوں کو پازیٹیو دیکھتے ہیں, اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں اپنے طور پہ مطمئن ہوں کہ یہ گورنمنٹ زرداری اور نواز شریف کی گورنمنٹ سے بہت بہتر ہے, اکانومی کے لیے, مینجمنٹ کے لیے. میرا خیال ہے, ممکن ہے کوئی مجھے چیلنج کرے, لیکن میرا خیال ہے جتنی میری آبزرویشن ہے, زرداری اور نواز شریف کی حکومت سے یہ گورنمنٹ ملک کو مینج کرنے کے اعتبار سے, اس کی اکانومی کو لے کے چلنے کے اعتبار سے, انیشیٹو لینے کے اعتبار سے ان کے مقابلے میں بہت بہتر ہے, ان کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. کرپشن ختم ہو گیا کیا؟ نہیں, ویسے ہی ہے, تقریباً اتنا ہی ہے یا بڑھ گیا ہو شاید بعض جگہوں کے اوپر. سندھ میں تو شاید بڑھا ہی ہوگا, جو میرا اپنا خیال ہے. کیا مثال کے طور پر اسٹرکچرل پرابلم ساری ختم ہو گئی؟ نہیں, ساری ختم تو کیا ہی ہوئی ہیں, کچھ تھوڑی بہتر آئی ہوگی لیکن ساری ختم ہونے کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے. کوئی بہتری نہیں آئی؟ نہیں, ایسا نہیں, بہتری آئی, چیزوں میں بہتری آئی ہے, کچھ مینجمنٹ بہتر ہوئی ہے, اور فرسی جو ہم کر پا رہے ہیں ابھی اس وقت دیکھتے ہوئے وہ یہ کہ ہمارا ٹریک برا نہیں ہے, ہمارا ٹریک برا نہیں ہے. جن برے حالات میں پاکستان ہے, جتنے برے اسٹرکچرل پرابلمس میں پاکستان گھرا ہوا ہے, کرپشن کے اندر, اس میں اس میں اس میں, یہ آؤٹ پٹ بھی برا نہیں ہے, یہ آؤٹ پٹ بھی برا نہیں ہے. کانفیڈنس بھی لوگوں کے اندر آیا ہے, بزنس پینڈیمک کے باوجود اتنا ہرٹ نہیں ہوا, اور پاکستان کی گروتھ اتنی بری نہیں تھی جتنا پریڈکٹ کیا جا سکتا تھا, آرام سے الحمدللہ رب العالمین پاکستان الحمدللہ اچھا کام کر گزرا. اور جو بہت بڑا ایک اور کام ہوا وہ یہ کہ جو پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی تھے انہوں نے پاکستان پہ کافی اعتماد کیا. ان کی اپنی کچھ مجبوریاں بھی تھیں, باہر بھی حالات بہت اچھے نہیں تھے, لیکن بہرحال الحمدللہ بہت اچھا کام ہوا اس اعتبار سے کہ پاکستان کو بہت بڑے بڑے ریسورسز ریمیٹنس کی صورت میں اویلیبل ہوئے, جس کی وجہ سے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہیوج ہے پاکستان کا, آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، یعنی کتنا پاکستان نے بیچا اور کتنا پاکستان نے خریدا، وہ تقریباً جو میرا ابھی فگرز ایگزیکٹ فگرز تو اس سال آئیں گی لیکن میرا خیال میں 20 بلین ڈالر سے اوپر ہے، تقریباً 25 بلین ڈالر، اور وہ سارا کا سارا آلموسٹ کور ہو رہا ہے پاکستان کی فورن ریمیٹنس کے ذریعے سے، یعنی وہ پیسہ جو غیر ملکی پاکستان میں رہنا پاکستانی جو غیر ملک میں رہ رہے ہیں، پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں، وہ بھیجتے ہیں اس کے ذریعے سے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، لیکن اس اچیومنٹ کے باوجود یہ بہت فریجائل ہے. بہت فریجائل ہے کیا مطلب؟ وہ جو پاکستان سے باہر سے پیسہ آ رہا ہے اگر وہ نہ آئے، او مائی لارڈ، یہ سوچنا ہی فضول ہے. یعنی اگر آپ اس کو سوچیں کہ آپ کی امپورٹ کا آدھا بل پاکستان سے باہر جو پاکستانی لوگ پیسہ بھیج رہے ہیں اس سے پے ہو رہا ہے ایکچولی، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، یہ صورتحال اچھی نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کے علاوہ مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں تو جو انڈیکیٹرز ہیں وہ برے نہیں ہیں، انڈیکیٹرز اچھے ہیں. اور دوبارہ کہوں گا پاکستان نے برا نہیں ہونے دیا، اتنا برا نہیں ہونے دیا. پینڈیمک کے اندر بھی جو کرونا وائرس کے مقابلے میں رسپانس ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی خدا کا لطف و کرم ہے یا جو کچھ بھی ہے، یقیناً خدا کا لطف تو ہے ہی، اور کہ اس کے نتیجے میں بہرحال وہ برائیاں نہیں آئیں جو ایکسپیکٹڈ ہو سکتی تھیں کہ جو پاکستان میں آ سکتی تھیں، اس سے پاکستان محفوظ رہا ہے. تو پاکستانی گورنمنٹ کو ہم کیا سوچیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں بہتر ہے، ہم سمجھ رہے ہیں بہتر ہے. پاکستان کے ایکسپورٹس کے لیے بھی چانسز ہیں، اور میں تو سب سے زیادہ اس بات کو دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر رہنے والوں کا، جو بزنس کمیونٹی وغیرہ ہیں، ان کا اعتماد کتنا ہے، ان کا اعتماد اچھا ہے. اور پاکستان کے پاس بہت اچھے چانسز ہیں اگر کوئی اور بڑی گڑبڑ نہ کریں. پاکستان بعض اوقات کسی بڑی گڑبڑ میں پھنسا دیا جاتا ہے. کسی نے میرے سامنے یہ بات کہی کہ بھائی پاکستان تو دوسرے ملکوں کے مقابلے میں خراب تو تھا، وہ مثلا بنگلہ دیش سے بھی حتیٰ بعض اوقات پیچھے جاتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے یہ بتا دو، کیا بنگلہ دیش کو وہ چیلنجز ہیں جو پاکستان کو ہیں؟ پاکستان کی ایک یونیک پوزیشن ہے، ایک جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے، اور کچھ چیزیں ہم نے پالی بھی ہیں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں اپنے کنیکشنز کی وجہ سے جو ہم نے عرب ممالک سے بنائے ہوئے ہیں، ان کے اپنے ہماری لاجکس ہیں. تو چیلنجز جو پاکستان کے پاس ہیں وہ کوئی کمپیریشن نہیں ہے بنگلہ دیش کا. بنگلہ دیش کے پاس کون سا وہ چیلنج ہے جو انڈیا سے کانفلکٹ ہے، اور حتیٰ اسرائیل جیسے دشمنوں کے ساتھ ایک نظر ان کی لگی ہوئی ہے، وہ سب انڈیا بنگلہ دیش کو کہاں فیس کرنا پڑے گا؟ یعنی بنگلہ دیش، میں ہٹ نہیں کرنا چاہ رہا اس کنٹری کو، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس جیسے ملک کو وہ چیلنجز نہیں ہیں جو پاکستان جیسے ملک کو ہیں. اور ان کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں پاکستان الحمدللہ اچھا انجام پا گیا، اور امید یہ ہے کہ بہتر ہوگا. کچھ پالیسیز ہمیں نظر آ رہی ہیں جو پاکستان میں ایک میجر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کک اسٹارٹ دے سکتی ہیں اکانومی کو. اور مثال کے طور پر کنسٹرکشن کے اندر، الیکٹرانک وہیکلز کے اندر، اور اسی طریقے سے انڈسٹری کے اندر. لیکن یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، اگر کنسسٹنسی نہیں ہوئی اور ایرریشنل ڈیسیشنز آئے تو بہت بڑا ڈیزاسٹر بھی ہوگا. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی نشانی ہے، وہ یہ کہ بینکس جو لونز دے رہے ہیں پرائیویٹ لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے مثال کے طور پر ہاؤس کے بلڈنگ کے لون ہیں یا گاڑیوں کے لون ہیں اور اس طرح کے جو لونز ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھی ہے. یعنی پرسنٹیج میں میں نہیں کہہ پاؤں گا، صرف گاڑیوں کی تعداد جو پاکستان میں رجسٹر ہونے کی ہے وہ اس گروتھ سے کہیں آگے ہے جو انڈسٹری کی گروتھ تھی. تو فینومینل گروتھ ہے. اور اسی طریقے سے جو لونز لیے گئے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر انکنسسٹنسی دکھائی گئی یہاں پر اور اچانک کوئی نئی چیز ڈالنے کی کوشش کی گئی، تو یہ فلاپ بھی بہت برا ہوگا. پھر یہ جو جھٹکا لگے گا یہ بہت برا جھٹکا لگے گا. تو میرا اپنے خیال ہے اس وقت جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہماری جو ٹاپ مینجمنٹ ہے پاکستان کی، اس سے لے کر باٹم تک سب کو پتہ ہونا چاہیے، وہ یہ کہ بھائی اس وقت کسی بڑے غلط کام کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس معاملے کے اوپر یہ بالکل ایسے جیسے ایک جہاز کا جو سب سے کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے وہ ٹیک آف کے وقت ہوتا ہے. آپ بہت بہت ڈرامے کرنا ہے کر لیں، اس سے پہلے کر لیں، اس کے بعد کر لیں، لیکن ٹیک آف کے وقت کوئی ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کنٹری اس وقت ٹیک آف کی پوزیشن میں ہے. اگر یہ ٹیک آف صحیح ہو جاتا ہے فیوچر ہمارا اگلے سالوں کے اندر بہت سارے اچھے ریزلٹس دے سکتا ہے، لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ وہ ہمارا کرپشن اور فنا فنا، اس نے اس موقع کے اوپر اگر کوئی بہت بڑا بلنڈر کر مارا تو پھر ریزلٹس اچھے نہیں ہوں گے بلکہ بہت برے ہو سکتے ہیں، بہت برے ہو سکتے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو کریٹیکلی پلان کرنے والے ہیں، اسٹریٹجک پلاننگ کرنے والے ہیں پاکستان کے، وہ بھی ان باتوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ٹائم کتنا کریٹیکل ٹائم ہے اور ہم لوگ بہت اچھے ایڈوانٹیجز لے سکتے ہیں پاکستان کے اندر. بہرحال میں اس کو سم اپ کروں گا اور میں اپنی اسی خوش بینانہ طبیعت کے اوپر باقی ہوں. آپٹیمزم میرے اندر ہے، یہ کہ مجھے چیزیں اچھی زیادہ نظر آتی ہیں شاید. لیکن آپ خود مجھے بتائیے، جب حماس اس فلسطین کے اندر صہیونی ریاست کے مقابلے میں اس طرح اسٹینڈ کرے تو یہ آپٹیمزم ہے یا ریالٹی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین دنیا بھر کے اندر اسلام کے اور جمہوری اسلامی کے اور مقاومت کے دشمن کمزور پڑ رہے ہوں، تو اس کو یہ ریالٹی ہے یا صرف ایک آپٹیمزم ہے، ایرریشنل آپٹیمزم ہے؟ تو میرا خیال ہے یہ ایک ریالٹی ہے اور یہ ایک آپٹیمزم ہے جس کے بیس میں کچھ ریالٹیز ہیں، اور اس کا اینڈ انشاءاللہ ہم امام کی تشریف آوری کی صورت میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور خدا سے دعا گو ہیں کہ خدایا یہ جتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، یہ جتنی کوششیں انجام پا رہی ہیں، ان سب کے صدقے میں امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. خدا ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے. انشاءاللہ ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرمائے انشاءاللہ تعالی. پروردگار ہم سب کو دین مبین کی نصرت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. جو کوئی جہاں کہیں بھی، رہبر معظم، علماء کرام، مجاہدین، سائنٹسٹ، دنیا کے مختلف کونوں کے اندر جہاں کہیں بھی اسلام کی عزت اور سربلندی کے لیے، دین خدا کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے کوشش کر رہا ہے، خدا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ تعالی. ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کی کامیابیوں سے خوشیوں میں اضافہ فرمائے، ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. خدا ان مطالعہ انشاءاللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. بہت بڑا چیپٹر ہے، خدا ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو انشاءاللہ اس زمین کے اوپر اللہ کے پرچم عدل کو دیکھتا لہراتا دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم.